ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں بعضهم من بعض بعض ان کے بعض سے ہیں یأمرون بالمنکر وہ حکم دیتے ہیں برائی کا وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں نیکی سے ویقبضون ایدیہم اور بند کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں نسوا اللہ بھول گئے ہیں وہ اللہ کو فنسیہم بس بھلا دیا ان کو اللہ نے ان المنافقین بے شک منافق ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ اچھا بھائیو انشاءاللہ اس سورت کا پہلا حصہ جو ہم نہیں پڑھ سکے اس کے بارے میں میں کچھ خلاصے کے طور پہ عرض کروں گا اور وہ سارا پس منظر کہ جو اس سے پہلے بیان ہو چکا تاکہ یہ سبق سمجھنا اور اس کے بعد اگلے اسباق سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو پہلے ذرا سمجھ لیجئے کہ اس سورت میں کیا کچھ گزر چکا ہے اور اس سورت کے نزول کی بنیاد کیا تھی۔ سورہ توبہ بنیادی طور پر جہاد کی سورت اور جہاد کی صورتوں میں سے تقریباً آخر میں اترنے والی صورت ہے۔ حالات کیا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ رومی شام کی سرحد پر مدینے پہ حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد میں بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرما دی تھیں، مکہ فتح ہو چکا تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا اور قبائل کی ساری بغاوتیں کچلی جا چکی تھیں، اسلام کی دشمنی میں خطہ عرب کے اندر جو جو قوتیں طاقتیں موجود تھیں کوئی قوت باقی نہیں رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات سے نواز دیا تھا۔ عالم عرب میں تین بڑے طبقے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مانے جاتے تھے، بڑے جنگجو تھے، ایک بنو غطفان، دوسرے اہل قریش یعنی مکہ والے، اور پھر تیسرا نمبر جو ہے وہ یہود کا تھا۔ یہ بہادر تو نہیں تھے لیکن یہ سازشی بہت گہرے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ عربوں میں سے، عرب قبائل میں سے بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا رکھا تھا اور اسلام دشمنی میں پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ تان کرتے تھے، بہت بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، یہ یہود کا سلسلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے ان سب کو گرا دیا، تینوں طبقے جو ہیں وہ مات کھا گئے، شکست کھا گئے۔ خیبر کے 8 قلعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیے، خیبر کی ساری زمینیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ یہ بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے، اگر کسی نے دیکھا ہو، شاید پنجاب کی زمینیں زرخیزی کے اعتبار سے اتنی شاندار نہیں جتنی وہاں کی زمینیں زرخیز، اور جتنے شاندار وہاں کے باغات ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلعے فتح کر لیے تو پھر خیبر والوں نے وہ ساری زمینیں اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، مسلمانوں کو جتنی تنگی تھی، پریشانیاں تھیں، وہ ساری دور ہو گئیں۔ مہاجرین نے انصار سے جو حصے لے رکھے تھے مدینہ میں، اور انصار نے اپنے باغات اور زمینوں میں سے مہاجرین کو جو حصے دے رکھے تھے، خیبر کی فتوحات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب مہاجرین کو مزید حصے لینے کی ضرورت نہیں ہے، انصار کے باغات ان کو ملیں گے، ان کی زمینیں ان کو واپس ملیں گی، اور مہاجرین خیبر کی زمینوں سے جو حصہ لے کر اپنے گزارے کریں گے، یعنی اتنا بڑا حصہ خیبر میں سے مسلمانوں کو مل گیا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، پھر سب سے بڑی بات، یہود کی سازشیں جو ہیں وہ کچلی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی کامیابی مل گئی، مکہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا۔ مکے کے فتح ہونے کے بعد سارے قبائل عرب جو ہیں، جو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہے اور ہم بھی مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان سب کو مایوسیاں ہو گئیں، اور اکا دکا تھوڑے بہت جو تھے بھی، یعنی اللہ کے رسول نے حنین میں جا کر، بنو مستلق میں جا کر یہ ان کو بھی کچل دیا۔ اب خطہ عرب میں کوئی مشرک قوت، کوئی قبائلی قوت اور کوئی یہودیوں کے سلسلے ایسے نہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سر اٹھاتے۔ بہت بڑی بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، لیکن ان فتوحات اور کامیابیوں کے تذکرے جب ایران اور روم کی سلطنتوں میں پہنچے تو وہاں پریشانیاں کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت روم کی سلطنت سب سے بڑی قوت مانی جاتی تھی، شام کا یہ سارا علاقہ روم کی سلطنت کے تابع تھا، اور وہ سب سے بڑی حکومت اور سب سے بڑی قوت تسلیم کی جاتی تھی۔ جیسے آج بھی امریکہ کو دنیا میں سپر پاور مانا جاتا ہے، بالکل روم کی قوت کو اسی طریقے سے اس وقت سب سے بڑی قوت تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ اطلاعات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں مل گئی ہیں، انہوں نے اپنی سب دشمنوں کو مات دے دی ہے اور ہر طرف سے کامیابیاں مل گئی ہیں، لوگوں نے اطاعتیں قبول کر لی ہیں، خطہ عرب صاف ہو چکا ہے اور کوئی دشمن نبی کا مقابلے میں کھڑے ہو کے ہونے کے قابل نہیں رہا ہے، ان اطلاعات کی بنیاد پر پھر رومی جو ہیں وہ تیاریاں کرنے لگے، شام کی شروع کر دی۔ خود رومی شاہ جو ہے، بادشاہ، اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ اطلاعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو باقاعدہ حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور بڑے شعبے منظم کر لیے تھے۔ اللہ کے نبی کو جہاد کا اتنا بڑا موقع ملا اور اتنی بڑی بڑی قوتوں سے ٹکر لی اللہ کے نبی نے کہ بڑی ہی تربیت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے شاندار دستہ وہ تھا جو ہر جگہ سے دشمنوں کی معلومات لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا، اور مستقل طور پہ آپ نے ان کو ڈیوٹیاں دے رکھی تھیں۔ ان کو دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اللہ کے نبی نے پھیلا دیا تھا۔ شام کے اندر یہ لوگ پہنچ گئے تھے اور رومیوں کی حرکتیں نوٹ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبریں پہنچانے والے دستے وہاں پہنچ کر انہوں نے جب سارے حالات کا جائزہ لیا کہ بہت بڑی تعداد میں رومی شام کی سرحد پر جمع ہو رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مدینے پر حملہ کریں، اس قوت کو توڑ کے رکھ دیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے مشاورت طلب کی۔ مشورے کے بعد آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ قبل اس کے کہ رومی ہم پر حملہ کریں، ہم مدینے سے لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے میں چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا۔ یہ فیصلہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، روم کے ساتھ مقابلے کا فیصلہ بالکل ایسا ہی فیصلہ تھا جیسے آج کل کوئی امریکہ کے خلاف جنگ کا فیصلہ کرے۔ بالکل اسی نوعیت کا فیصلہ تھا، لیکن سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم اور اللہ کے نبی کی پختگی اور اللہ کے نبی کے حوصلے اور جذبے اور جرتیں، پھر اللہ پر توکل، اسلام کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا. بہرحال آپ نے اکثر ہی سن رکھا ہوگا، ماشاءاللہ مسئولین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، انفروا خفافاً وثقالاً وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم. اتنی بڑی جہاد کی آیت اور اس انداز کی پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی. پہلے دستے بنتے تھے، قافلے بنتے تھے، چھوٹے چھوٹے لشکر یا بڑے لشکر بھی ترتیب دیے جاتے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ بھئی اب سب ہی جہاد کو چلیں گے، کوئی پیچھے رہے گا ہی نہیں. خفافاً وثقالا، اس کی تفسیر کے اندر ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے بہت زیادہ وسعتیں بیان کی ہیں. فرمایا جس کے پاس سواریاں ہیں وہ بھی آ جاؤ، جس کے پاس سواریاں نہیں ہیں وہ بھی آ جاؤ، جس کے پاس ہتھیار ہے وہ بھی آ جائے، جو بغیر ہتھیار کے ہے وہ بھی آ جائے، جس کے پاس سہولت نہیں ہے سفر کی وہ بھی آ جائے، حتیٰ کہ جو مریض ہے وہ بھی بہانہ نہ بنائے، بہانہ نہ بنائے، جو صحت مند ہیں وہ بھی آ جائیں، جو مریض ہیں وہ بھی آئیں، وہ بھی جہاد کے لیے جائیں. خفافاً وثقالا میں ان سب لوگوں کو شامل کر لیا کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. اللہ اکبر. بہت زیادہ چندے جمع ہوئے، بہت زیادہ افراد جمع ہوئے، اور بہت بڑی تیاری ہوئی، بہت بڑی تیاری ہوئی. کتنی بڑی؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے. یہ سب سے بڑا لشکر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کا. 30,000 کا لشکر اللہ کے رسول نے تیار کر لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیچھے رہنے والا تھا ہی کوئی نہیں، تھا ہی کوئی نہیں، عذر بہانے بنانے برالا تھا ہی کوئی نہیں، سوائے منافقوں کے. وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کسی نے کوئی بہانہ لگایا، کسی نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا. اللہ کے نبی نرم طبیعت تھے، آپ نے کچھ کو چھٹی دے دی. چلو بھی تمہارا عذر بھی ٹھیک ہے، تمہارا عذر بھی ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے چھٹی دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اف اللہ عنک لما اذنت لهم. اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے معاف ضرور کر دیا، پر بتائیے آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ لما اذنت لهم، اللہ تو نہیں ان کو چھٹی دینا چاہتا، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ آپ نے ان کے عذر قبول کیوں کیے؟ اور وہاں پھر یہ اترا، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. اے نبی، آپ اصول یاد رکھ لیں کہ جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ آپ سے چھٹی لینے آتے ہی نہیں، وہ آپ سے چھٹی لینے نہیں آتے، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. یہ متقین ہے اور اللہ ان متقین کو خوب پہچانتا ہے. فرمایا انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ سے چھٹیاں مانگتے وہ ہیں، کون چھٹی مانگتا ہے؟ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنی شک میں متردد ہیں، چل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، کبھی قدم اٹھا بھی لیتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹا لیتے ہیں. جب تک شک ہوگا، شبہ ہوگا، جہاد کر ہی کوئی نہیں سکتا. جہاد کرے گا ہی وہ جس کا سینہ صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا ایمان صحیح ہے. فرمایا ہم یہ اصول آپ کو بتا دیتے ہیں، ویسے یہ بڑی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں یحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، بڑی قسمیں کھا کھا کر. جی جہاد کا تو ہم مانتے ہیں، جہاد کے انکاری نہیں ہے، جہاد کے انکاری نہیں ہے. ہاں مسئلے یہ ہیں، حالات ایسے ہیں، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہم جہاد کو تو مانتے، جہاد کو تو مانتے ہو. قسمیں کھا کھا کر یہ یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ جی ہم جہاد کو مانتے، ویسے ویسے یہ بات ٹھیک نہیں. جہاد ٹھیک ہے پر کشمیر کا جہاد ٹھیک نہیں ہے. ہاں کشمیر کا جہاد ٹھیک نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دہانیاں کرواتے ہیں، اور اندر سے بات کیا ہے؟ اندر سے بات یہ ہے جہاد کو جانا ہی نہیں چاہتے. بہانے بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ جو مل جائے، کوئی بات مل جائے اس کو پیش کر کر کے. فرمایا اے نبی لو اراد الخروج الا، ان کو کہہ دو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم اراد جہاد چاہتے ہی نہیں ہو، اگر جہاد چاہتے ہوتے تو جہاد کی تیاری کرتے، جہاد کی ٹینگے لیتے، جہاد کے سامان تیار کرتے، تمہاری تیاری کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان قسموں کے کھانے کا اور ان چیزوں کا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو یہ جنگ بہت بڑا نکھار تھا منافقین اور مومنین کے درمیان، بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اور بہت بڑے دشمن کا مقابلہ تھا. پھر موسم بھی کون سا تھا، فصل پکی ہوئی تھی، فصل بالکل تیار تھی اور چند دن کے بعد اس کو کاٹنا تھا اور اس فصل پر پورے سال کا انحصار تھا. اللہ نے کہا فصل بالکل نہیں کاٹنی، چلو. لوگوں نے کہا ضائع ہو جائے گی، اللہ نے کہا کوئی پرواہ نہ کرو، بس تم چلو، یہ پریشانی تمہیں نہیں ہونی چاہیے، فصل سنبھالنی ہے، بس حکم یہ ہے کہ چلو. بس باغ نے کہا جی جون جولائی کا مہینہ تھا، گرمی بڑی شدید ہے اور پھر عرب کا صحرائی علاقہ بہت سخت صحرائی سفر ہے، جس نے کبھی تبوک کا علاقہ دیکھا ہو یا سفر، الحمدللہ میں نے دیکھا بہت شدید سفر ہے، سخت پہاڑی سفر اور خشک پہاڑ اور صحرا، بہت شدید گرمی، شدید ترین، چلنا محال ہے وہاں، پھر اللہ اکبر سفر کی سہولتیں نہیں ہیں، پانی کا جگہ جگہ انتظام نہیں ہے، بہت ہی مسائل تھے، بڑے بڑے مسائل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس کی بھی پرواہ نہ کرو. لوگوں نے کہا گرمی بڑی شدید ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گرمی زیادہ ہے یا دوزخ کی گرمی زیادہ ہے؟ قل نار و جہنم اشد حرا، وہ گرمی برداشت کر لو گے دوزخ کی؟ آج کی یہ گرمی دیکھ کر پیچھے رہ کر دوزخ کی گرمی برداشت کر لو گے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے عذر سنا ہی کوئی نہیں، مانا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلے. میرے بھائیو بس میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالی کا دیکھو کرنا کیا ہوا. جس وقت یہ لشکر آگے پہنچتا ہے اور رومیوں کو اطلاع مل گئی کہ قبل اس کے کہ ہم تیاری کر کے مدینے پر حملہ آور ہوں، محمد تو لشکر لے کر ہمارے خلاف پہنچ بھی گئے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ایسا روب اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا، ایسی دہشت ڈالی، انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اور رومیوں نے فیصلہ کر لیا ہم نے لڑنا نہیں ہے، اور اپنی فوج پیچھے ہٹا لی. ہاں جی، فوج پیچھے ہٹا لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبروں کو بھیجا کہ بھائی پورا جائزہ لو، کہیں کوئی چال تو نہیں چلی جا رہی ہمارے خلاف، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. بہرحال مخبروں نے پوری صحیح صحیح مخبری کر کے حالات لا کر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیے کہ وہ واقعی ڈر کر بھاگ گئے ہیں، انہوں نے فیصلے یہ کر لیے ہیں کہ آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن یا 20 دن وہاں ٹھہرے اور انتظار کرتے رہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا کوچ کا فیصلہ کیا. اب یہ لشکر مدینے کی طرف آ رہا تھا، مدینے میں جو یہودی باقی رہ گئے، منافقین باقی رہ گئے تھے، انہوں نے تھے یہ سوچا ہوا تھا کہ جی بس ٹھیک ہے یہ گئے ہیں، انہوں نے سمجھا بھی شاید مکے والوں سے جنگ ہے، اس نے قبائل سے جنگ ہے، اس علاقے کو یہ جانتے تھے، قبائل کو یہ جانتے تھے، اور خود عرب تھے، عربوں کے ساتھ لڑائی ان کے لیے آسان تھی. اب پتہ چلے گا کہ رومیوں کے خلاف جب یہ لڑتے ہیں اتنی بڑی طاقت اور قوت کے خلاف، اب ان میں سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا. وہ یہ اور ایک دوسرے کو مبارکے دیتے تھے، کیا کہتے تھے، قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اچھا ہوا بچ گئے، یہ مرنے کے لیے گئے ہیں، ہم تو بہت اچھا ہوا گئے نہیں. یعنی اخذنا امرنا من قبل، دیکھو ہم نے پہلے ہی معاملے کو سنبھال لیا، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم نے ایسی تدبیر کی کہ ہم بچ گئے اور یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں ہم دیکھو کتنے عقل مند ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا. یہ سارا حصہ یہ قرآن مجید میں آ چکا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اپنے آپ کو بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار، اور مسلمانوں کو بڑے بیوقوف کہتے تھے کہ انہوں نے دیکھو موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، کتنی بیوقوفی والی بات ہے. تو جب پتا چلا کہ رومی تو ان کو مقابلے سے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی، اتنی عظیم کامیابی کہ رومی مقابلے میں ہی نہیں آئے، یہ بڑی شاندار کامیابی ہے. تو پھر پریشان ہونا شروع ہوئے اور پھر بہانے سوچنے لگے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، میں کیا کہوں گا، میں کیا کروں گا، میں بس توتے اڑ گئے سب کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ہدایات نازل فرمائیں. اللہ کے حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا، ابھی اللہ کے نبی تبوک سے واپسی لوٹ رہے تھے تو آپ نے وہیں سے ایک دستہ مقرر کیا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا دستے کا، قافلے کا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ شامل کیا اور یہ کہا کہ حج کا موسم آ گیا ہے، تم فوراً یہیں سے نکل کر مکے پہنچ جاؤ اور جا کر حج میں شریک ہو جاؤ اور میدان منا کے اندر ہماری طرف سے یہ اعلان کر دینا. کیا اعلان؟ کیا اعلان کرنا؟ براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میدان منا کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ بس اب وہ پہلے معاہدے جو تم سے ہو چکے ہیں، مشرک و تم سے معاہدے ہیں، کافر و تم سے جو ہمارے معاہدے ہیں، اور ہم نے جو تمہیں رعایتیں دے رکھی تھیں اب وہ ساری رعایتیں ختم، وہ سارے معاہدے ختم، سب ختم. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہذا. مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، کسی کو بیت اللہ میں مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، وہ سارے مکے سے نکل جائیں، مکہ پاک کر دیں، حدود حرم سے نکل جائیں. اگر رہنا ہے تو اسلام قبول کر لو، جو مسلمان نہیں ہوگا وہ حدود حرم کے اندر رہ ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ جا کر اے علی اعلان کر دے میدان منا کے اندر کھڑے ہو کر، کوئی مشرک کوئی کافر آئندہ حج کے لیے نہ آئے، حرم کی حدود کے اندر داخل نہ ہو، یہ حرم صرف مسلمانوں کے لیے. یہ اعلان کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بھائیو جہاد کی کامیابیاں، یہ ہے جہاد کی کامیابیاں. اس سے پہلے جب کمزور تھے، ابھی جہاد کا آغاز تھا، ابھی جہاد کا آغاز کیا تو کیا کیا، کیا کیا مدینے میں جب جہاد کا آغاز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وثیقے لکھے، تین وثیقے. اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھو، یہ بڑی منہجی بنیاد ہے. تین وثیقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے. ایک وثیقہ انصار اور مہاجرین کے درمیان لکھا گیا جس میں ان کے حقوق متعین کیے گئے اور یہ واضح کیا گیا کہ مسلمان کس حیثیت میں رہیں گے اور باہمی ان کے مسلمانوں کے تعلقات، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات، ان کے معاشی مسئلے اور یہ سب کچھ کیسے حل ہوں گے. ایک وثیقہ یہ تھا. اور دوسرا وثیقہ کون سا تھا؟ جو اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، یہ دو قبیلے مدینے میں رہنے والے مشرک قبیلے تھے. کون کون سے؟ اوس خزرج. اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مشرکین کے قبیلے تھے. ان میں سے لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے تھے، کانو اشد منکم، تھے وہ بہت زیادہ سخت تم سے، قوتن قوت میں، و اکثر اور بہت زیادہ تھے، اموالن و اولادا مالوں اور اولادوں میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، پس فائدہ اٹھا لیا تم نے بھی اپنے حصے کا، کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ فائدہ اٹھا لیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، وخذتم، اور بحث و تکرار کی تم نے، کلذی، ایسی ہی بحث، خاضو، جیسے پہلے لوگوں نے کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ضائع ہو گئے اعمال، فی الدنیا بالآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے. فرمایا تم نے کلمے پڑھے، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے نیک عمل بھی کیے، بہت کچھ کیا، لیکن تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. ایسا نفاق تم نے اختیار کیا، ایسی کیفیت میں آئے، کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں رہا. فرمایا ہم نے اسی طرح تباہ و برباد کر دیا جیسے پہلے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے. تم سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے، انہوں نے بھی کچھ نیک عمل کیے تھے، کچھ اچھے کام کیے تھے، ان کے پلے میں بھی کچھ نہیں رہا. انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم، دنیا ان کو اللہ تعالی نے دی ہے، بڑا مال دیا، بڑی اولادیں دی، بڑی قوت ان کو دی، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. جو حصہ دنیا میں ان کو ملا، جو مال اولاد ان کو ملی، اور جو قوتیں ان کو ملی، سرداریاں ان کو ملی، جو کچھ ان کو ملا، انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، چودراہٹیں چمکائیں، حکومتیں بنائیں اور بڑی عیاشیاں کیں. تو اب تم بھی کر لو، تم بھی اس مال سے، اس دولت سے، اس حصے سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دنیا میں دے رکھا ہے، تم بھی کر لو جو تم سے ہوتا ہے. وہ پہلے لوگوں نے بھی بڑی عیاشیاں کی ہیں، مال سے، دولت سے بہت کچھ ان کو ملا، قوتیں ان کو ملی، تم سے وہ بہت زیادہ تھے، بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، تم بھی کر لو. فرمایا تمہارا رویہ بھی ان جیسا ہے، وہ بھی اللہ کے دین میں جھگڑتے تھے، مذاق کرتے تھے، دین کے سے استہزاء کرتے تھے. ظالموں یہی بحث تکرار تمہاری ہے، جیسے انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا تم نے پہنچایا، انہوں نے مذاق کیا تم نے کیا، جو وہ کرتے رہے وہ تم نے کیا، پھر اللہ نے ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیے. نہ تمہارے کلمے کسی کام کے، نہ تمہاری نمازیں کسی کام کی، نہ تمہارے نیک اعمال کسی کام کے. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عمل ضائع، آخرت میں بھی عمل ضائع، تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ پہلے لوگوں کے کام آئے، نہ تمہارے کچھ کام آئیں گے. یہ آیت دراصل سبب بیان کر رہی. دیکھو نا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. بھئی نیک عمل کرتا ہے، ایک آدمی نمازیں پڑھتا، نمازیں ضائع ہو گئیں، نیک عمل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نفاق برباد کر دیتا ہے جیسے کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے. دیکھو نا، ان کی نمازوں کا دین کو کیا فائدہ؟ سوچنے والی بات ہے. ہاں، ان کے اعمال کا اللہ کے دین کو کیا فائدہ؟ دین کو تو نقصان پہنچ رہا ہے. ہاں، دین کو تو نقصان پہنچ رہا ہے. تو دین کو نقصان پہنچے جس کے عمل کا، اس کو اپنی ذات کو فائدہ اس عمل کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ہاں، فائدہ ایک چیز کا ہوگا. فرمایا یہ جو دنیا تمہیں ملی ہوئی نا، مال ملا ہے، اولادیں ملی ہیں، سرداریاں ملی ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ دین کے اعمال بھی تمہارے کچھ فائدہ میں آئیں گے. جب دین کو فائدہ نہیں تمہارے اعمال کا، تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تمہارے فائدے میں بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سبب بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کیوں ضائع کرتے ہیں اعمال، کیوں برباد کر دیتے ہیں کسی کی نمازیں، کلمے پڑے ہوئے، کوئی صدقے کیے ہوئے، کیوں برباد کر دیتے ہیں جب ان کا دین کو فائدہ ہی کوئی؟ ظاہر ہے جس نے یہ سب کچھ کر کے جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، کیوں بھائی؟ پھر دین کو تو نقصان پہنچایا نا اس نے، دین کو تو نقصان پہنچایا. جب دین کو نقصان پہنچایا تو اس کی نماز کا اس کو کیسے فائدہ ہوگا؟ اس کے نیک عمل، اس کے کام کیسے آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم سب عمل ضائع کر دیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے.
اللہ اکبر.
الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، وہ قوم نوح تھی، وعاد، وہ قوم عاد تھی، وثمود، اور قوم ثمود تھی، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدینہ، اور اصحاب مدین، والمؤتفقات، اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں. اتتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں تھا اللہ کے ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے. فرمایا کہ تمہارا حال ہم کیا کریں گے جیسے پہلی قوموں کا کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ منافقوں کو کتنا دھمکاتا ہے، اور یہاں منافق کون ہے؟ جہاد کو نقصان پہنچانے والے. فرمایا تمہارا انجام ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے، ان قوموں کے ساتھ کریں گے. کیا کر لیا انہوں نے، اور کتنی بڑی بڑی وہ قومیں تھیں، کیا کچھ ان کے پاس تھا. تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. ان کے پاس بڑی قوتیں، بڑی طاقتیں، وہ قوم نوح، وہ قوم سمود، وہ قوم عاد، کتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں. اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، فرمایا ان جیسے لوگ بعد میں ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کی. اتنی طاقتوں اور قوتوں والے لوگ، اتنے بڑے بڑے وسائل رکھنے والے. ہاں جی، قوم عاد پر کس کا عذاب آیا تھا؟ آندھی کا. ہاں، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل طوفانی آندھی چلی، برباد ہو گئے. تو سمودیوں نے کہا صالح علیہ السلام سے، ہم جانتے ہیں اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے اور تم لوگ کیسے عذاب لے کے آتے ہو، تو ہم بندوبست کر لیتے ہیں. کیا بندوبست کیا؟ پہاڑوں میں جا کر آباد ہو گئے، گھر بنا لیے، پہاڑ کھود کھود کر گھر بنا لیے. کس لیے؟ کہ جب پہاڑ بلند پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، وہاں گھر بنائیں گے. تو نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، پہاڑ پر پانی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. طوفانی آندھی آئی تھی قوم عاد پر، یہ آندھی بھی ہماری کیا بگاڑ لے گی، ہم رہ ہی پہاڑ کھود کھود کر اتنے خوبصورت شاندار مضبوط گھر بنا کے رہیں گے تو ہمارا کیا بگڑ لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو بھی پکڑا. کیسے پکڑا؟ اللہ اکبر، ایسا شدید زلزلہ پہاڑوں کو پہاڑوں سے ٹکرا دیا، پیس کے رکھ دیا بستیوں کو. یہ جب پہاڑوں میں گھر بنا، بھائی اللہ کا، اللہ کی ذات سے کہاں جاؤ گے بھاگ کے، اللہ کی پکڑ سے کیسے بچو گے. فرمایا دیکھو ہم نے کیسے کیسے پکڑا ان کو، کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ کے. پھر قوم نوح پر بھی، قوم عاد پر بھی، قوم سمود پر بھی، قوم ابراہیم، یہ نمرود پر اللہ نے کیا عذاب بھیجا تھا بھائی؟ ہاں، ایک مچھر ناک میں گھس گیا اور جناب لو اسی کے ساتھ اللہ نے پکڑ لیا، چھتر مروا مروا کے مروا دیا. وہ خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا نا. اللہ تعالیٰ کا عذاب عجیب و غریب طریقے کا ہے. وہ اصحاب مدین، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اصحاب مدین، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے چیخ کا زلزلے کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھی نازل کیا. شعیب علیہ السلام کی دو قومیں تھیں، ایک اصحاب الایکہ اور دوسرے اصحاب مدین. اصحاب مدین پر زلزلے کا عذاب آیا ہے، اور اصحاب الایکہ پر کیا عذاب آیا ہے؟ عذاب یوم الذلہ، بادل آ گیا، لوگوں نے سمجھا بارش برسے گی، اس کے اندر سے آگ کے انگارے برسے، اور ساری قوم راکھ کا ڈھیر بنا دی اللہ تعالیٰ نے، آگ کے انگارے برسے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سب قوموں کو، ان بڑی بڑی قوتوں طاقتوں کو کیسے پکڑا. اور منافقو، ظالموں، محمد کی دشمنوں، تم کیا کر لو گے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہی تمہارے ساتھ دنیا میں کرے گا، اور ان کے ساتھ ہی تمہارا انجام آخرت میں کرے گا. نہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا تھا، نہ تم پر اللہ ظلم کرے گا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یا قومیں ظلم کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. ہاں جی، والمؤتفقات، یہ اس کی تفسیر رہ گئی، والمؤتفقات، جن کو، جن بستیوں کو الٹ دیا گیا. قوم لوط، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی، اس کا نام کیا تھا؟ صدوم. اس بستی کا نام کیا تھا؟ صدوم. اللہ اکبر، بدفعلی، بدفعلی، مرد مردوں کے ساتھ خواہش پوری کرتے تھے، اور یہ گندگی ان کے اندر ایسی عام ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کی وجہ سے اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا. کیسے پکڑا؟ جہاں پورا شہر آباد تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا نیچے سے پورے کا پورا شہر اٹھا لو. پورے کا پورا شہر اٹھا کے بہت بلندی پر، فجعلنا عالیہا سافلہا، بہت بلندی پر لے جا کر اوپر سے الٹا کر کے گرا دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. فرمایا الٹ دی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب، دیکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی شدید ہے، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے نہیں بچ سکتے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، دلائل لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا، اور شرارتیں کرتے رہے، مقابلے کرتے رہے، مخالفتیں کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں، نافرمانیاں بغاوتیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے موجب بن جاتے ہیں. ہاں جی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. یأمرون بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکات. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عن قریب رحمت نادل کرے گا ان پر اللہ. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے، پہلے منافقوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی پھر مومنوں کا ذکر کیا. منافقوں کی صفتیں کیا ہیں؟ جہاد کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف کام کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانا، دکھلاوے کے عمل کرنا، اور صفوں میں گھسے بھی رہنا اور نقصان بھی پہنچاتے رہنا. ہاں، یہ منافقوں کی خصلتیں. اور ساتھ ہی پھر مومنوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. مومن کون ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض دوست ہوتے ہیں بعض کے. اولیاء بعض، دیکھو یہاں ایک نقطہ ہے، جب منافقین کا ذکر کیا وہاں لفظ اولیاء نہیں ہے، کیا ہے؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ہے، بعضهم من بعض. اور یہاں کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن حقیقی دلی دوست ہوتے ہیں، منافق نا یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست کوئی نہیں ہوتے. ہاں، کرورے ان کے ضرور مل جاتے ہیں، مفادات ان کے مشترک ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں کبھی نہیں ملتے. لیکن جب مومن اکٹھے ہوتے ہیں تو مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وہ دلی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں. مفادات کی دوستیاں نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں اللہ کی خاطر ہوتی. یہ سچے دوست ہوتے ہیں. اور منافق اکٹھے بھی ہوں تو ان کے، ہم نے دیکھا ہی ہے نا آج کل، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جماعتیں بنتی ہیں، سیاسی جماعتیں، مفاد کے لیے جناب اس جماعت میں چلے گئے، کل یہی نون تھی، آج یہی کاف بن گئی، ہے نا. ہاں، تو کوئی دوستی نہیں ہے، بس ممبری لینی ہے، ٹکٹ لینا ہے، یہ لینا، دنیا 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 کے لیے تعلقات، میل جول، اور جب وہ نہیں تو پھر نہیں بس. لیکن مومن تو ایسا نہیں کرتے نا، مومن تو صرف مفادات کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوتے. اللہ کی محبت ان کے درمیان قدر مشترک ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے ایمان کی نشانیاں؟ بہت شاندار، کہ جس سے ایمان کی لذتیں حلاوتیں انسان محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے ایسی محبت ہو کہ کسی اور سے وہ محبت نہ ہو، اور کسی اور سے محبت کرے تو اللہ سے کے لیے محبت کرے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ سے محبت کرے. بے دینی کے کام سے بڑا ہی نفرت کرے، دین کے کام پسند ہوں، بے دینی کے کام اس سے ہو ہی نہیں سکتے. اور مومن کے دل میں محبت ہو، اللہ کے لیے وہ محبت کرے. ہاں، اور اللہ سے اتنی محبت ہو، کسی اور سے، اولاد سے، ماں باپ سے، کسی سے اتنی محبت نہ ہو. جو اس کا ایمان اس بنیاد پر ہوتا ہے، یہ ایمان معیاری ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اس ایمان کی بندہ لذت محسوس کرتا ہے، اور یہی حقیقت میں ایمان کی کیفیت ہے. ایسے مومن جب دوست ہوتے ہیں تو آپس میں بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں.
اللہ اکبر.
فرمایا پھر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا، کوئی تھوڑا سا ڈھیلا پڑنے لگے اس کو کہیں نہیں بھائی نہیں نہیں نہیں، حوصلہ کر حوصلہ کر، یہ وقتی معاملہ ہے، یہ کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، تیرے ساتھ کسی نے زیادتی کری، اس میں جہاد کا کیا قصور ہے، نہ 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 بالکل ایسے نہیں کرنا. حوصلہ دیتے ہیں، نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، سب کو نیکی کی طرف چلتے ہیں اور نیکی کی طرف چلاتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، برائی سے سب کو روک روک کر ان کو نیکی کی راہ کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہیں، ان کی اچھی دعوت، ان کا اچھا کردار. اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مومنوں کی صفتوں میں سے بڑی شاندار صفت ان کی نمازیں بڑی اچھی ہوتی، ان کی نماز بڑی اچھی ہوتی، وقت آ گیا فوراً نماز کے لیے حاضر، پھر نماز اتنی پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی محبت سے. اور منافق، منافق کیسے کرتا ہے؟ اگر نماز پڑھنی پڑ جائے اس کو، نماز پڑھنی پڑ جائے تو کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، نماز کو آئیں گے بالکل بالکل مرے ہوئے، آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اندر قدم ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں یار وقت تو ہے نہیں، چلو اچھا چلتے ہیں. پھر جب پڑھتے بھی ہیں نا تو اتنے سست، اتنے سست، ہاتھ ادھر رکھے ہوئے ہیں، پاؤں ادھر، جیسے گھوڑا کھڑا ہوتا ہے نا پچھلی ٹانگ ایک کر کے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، سست ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں نماز کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز بیان کی ہے، سست ہوتے ہیں نماز میں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں سوچتے رہتے ہیں، نماز میں پڑھتے کچھ نہیں، ذکر نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، ہاں جی کبھی ادھر کی سوچتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی سوچتے رہتے ہیں، بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، ایسے امام سلام پھیر دیتا ہے، ایسے یہ سلام پھیر، ختم. اللہ اکبر. لیکن مومن وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز بہت اچھی پڑھے گا، نماز بہت شاندار پڑھے گا، نماز سے پتہ چلتا ہے یہ مومن، اس کی نماز سے پتہ چلتا ہے یہ مومن، اس کا کھڑا ہونا، اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اور اس کی نماز کے اندر کیفیت، اس کی دلی حالت، اس کے کھڑا ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہے، یہ بالکل فون چلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، اس کے کھڑے ہونے سے، اس کے انداز سے، اس کے طریقے سے ہی پتہ چلتا. تو نماز بہت اچھی قائم کرے گا، اور یہ مومن ہے، اس کی نماز اس کی ایمان کی سب سے بڑی علامت. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو یہ نہیں کہ جی اور میں نے فلانے وقت دیگ پکا دی تھی، ہاں جی، اور فلاں وقت وہ مانگنے والا آیا تھا تو وہ سارا حساب کتاب برابر کر دے. اللہ کے ساتھ بھی لوگ فراڈ کھیلتے ہیں نا، ہاں جی بالکل سچی بات، منافق ہمیشہ فراڈ کرے گا، اللہ کے ساتھ کرے گا، سب کے ساتھ کرے گا، ہاں جی. لیکن مومن نہ، بالکل نہیں، وہ بالکل پورا پورا حساب رکھ کے، نصاب رکھ کے، پورا پورا زکات حصہ جتنا اللہ کا ہے، اللہ نے مقرر کیا، اس کا پورا نکالے گا. پھر اس کو اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنے مال سے پورا حصہ نکال دیا، الحمدللہ، اس کو بڑی خوشی ہوگی. اور یہ اس منافق کو تھوڑا بہت دینا پڑے، اس کی جان نکل جاتی، اس کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر.
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. فرمایا ایک ایک عمل ہم کیا بتائیں، ان کی نماز کیا بتائیں، ان کی زکات کیا بتائیں. فرمایا حالت کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے مومن کی، ہر بات میں ہی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، بس اس کا شیوا یہ ہوتا ہے، اطاعت میں بڑی پختگی، بڑی پختگی، یہ ہوتے ہیں مومن. اولئک سیرحمہم اللہ، پہلے لوگوں کے، منافقوں کے بارے میں کیا کہا تھا، اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ تمہیں رگڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے گا، یہ کرے گا، لانتے نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرے گا، آگ میں ڈالنے کا، آگ تمہارے لیے کافی ہوگی، یہ ساری باتیں ان کے لیے، اور ان کے لیے مومنوں کے لیے کیا ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے گا، ان کو کامیابیاں ملیں گی، یہ ایمان والے، جہاد کرنے والے، قربانیاں دینے والے، نمازیں پڑھنے والے، اطاعتیں کرنے والے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے گا، ان کو کامیابیاں دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ ان سے محبتیں کرے گا اور ان کو شاندار کامیابیوں سے نوازے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، کس بات کا وعدہ؟ جنات تجری، ان جنتوں کا کہ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے چلتی ہیں نہریں، ان جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان جنتوں میں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ خوبصورت محلات جنتوں میں، فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت میں، ہاں کینسل ہونے نہیں مکان وہاں، ہاں جی جو الاٹمنٹ ہو گئی بس ہمیشہ کے لیے مستقل، ہاں جی فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت، ہمیشگی کی جنت، خوبصورت وہاں گھر، پھر شاندار چلتی ہوئی نہریں، کیا نقشے ہیں جو دنیا قربان کرے گا اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر بنا بنا کے دے گا، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور رضا مندی اللہ کی سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ جنتیوں کچھ اور لینا ہے تم نے؟ وہ کہیں گے یا اللہ، جو سنا نہیں تھا، جو دیکھا نہیں تھا، جس کا خیال بھی نہیں آیا تھا، تو نے وہ کچھ بھی دے دیا، اب کیا مانگے تجھ سے، اب کیا مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا، ورضوان من اللہ اکبر، میں اس سے بڑا انعام تمہیں دیتا ہوں، کیا؟ کہ آج کے بعد میں نے تم سے ناراض نہیں ہونا، آج کے بعد میں نے تم سے خوش ہی خوش رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا سب جنت کی سب نعمتوں سے بڑا انعام ہوگا۔ اللہ کہے گا، اب میں تم سے ہمیشہ خوش ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور ہمیشہ میں تم سے راضی ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ ان سارے انعامات سے ہمیں نوازے۔ لیکن بھائیو، یہ نعمتیں ملیں گی قربانیوں سے، جہاد سے، تکلیفیں برداشت کرنے سے، ہاں جی یہ ساری نعمتیں تب ملیں گی جس نے دنیا کے مفادات کے اندر رہ کر بس اپنا دین برباد کرتے رہنا ہے، قربان کرتے رہنا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر آخرت میں کیا ہے، آپ نے وہ بھی سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سے اپنے دین کا جہاد کا کام لے لے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز، القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 7230549-03-00-46-53-875۔